ہے شیطان ہے، وہ تمہارے اس اسٹائل سے غلط فائدہ اٹھائے گا. یہ بات ہو رہی ہے جنہیں قرآن ماں بنا چکا. اور بہرحال امت کا ایک عام آدمی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، رسول خدا کی کسی وائف کو تو بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا. اس زمانے میں ایسے لوگ تھے، لیکن اس زمانے میں تھے، آج نہیں ہو سکتا کوئی آدمی ایسا. یہ جو کہا کہ رسول کی بیوی تمہاری ماں ہے، اس کی یہ آیت نازل بھی اسی لیے ہوئی کہ ایک آدمی نے آ کے کہا تھا کہ بہت رسول خدا آپ کی سپرمیسی ہم پہ ظاہر کرتے ہیں، 50-55 سال کے ہو گئے، ہم مرنے والے ہیں، مریں گے، میں فوراً ان کی وائف سے شادی کروں گا. تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی. لیکن میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ آج ہے کوئی مسلمان جو رسول کی کسی بیوی کے بارے میں برا خیال لے کر آئے؟ لیکن قرآن کہہ رہا اس کے باوجود تمہیں نہیں پتا سامنے والے کے دل میں کس طرح سے شیطان بیٹھتا. چاہے تو آپ کو یہاں پہ وہ روایت بھی یاد دلا دوں کہ جس میں یہ ہے کہ ایک دن رسول خدا اپنی ایک وائف کے ساتھ مسجد کے پیچھے والی گلی میں کھڑے تھے. جب رسول اللہ مدینے پہنچے تھے تو مسلمانوں کے پاس فنڈز بہت کم تھے. 13 سال سے حضرت خدیجہ کی دولت مسلمانوں کے کام آ رہی تھی. اب تھوڑے سے ریمیننگ فنڈ تھے جنہیں لے کے رسول مدینے آئے، اور اسی فنڈ سے مسجد النبوی بنی. آج بھی جو آدمی مدینے کی مسجد میں عبادت کرتا ہے اسے حضرت خدیجہ کے احسان کو ماننا چاہیے. اب فنڈ کیونکہ کم تھے تو رسول اللہ نے مسجد اس طرح سے بنائی کہ مسجد میں 3 طرف مکان بنائے، اس طرح سے کہ وہ مکان کی جو پیچھے کی دیوار وہی مسجد کی دیوار بن جائے. مکان بھی بن گئے، 3 طرف مکان بنے، تو مکان کے بیچ میں جو ایریا آیا اس کو مسجد کہتے ہیں. اور یہ جو مکان تھے یہ پیغمبر نے اپنی وائف کو دی. یہ مکان اس کی بیک وال جو ہے پیچھے کی دیوار وہ مسجد، اور اس کا جو مین ڈور وہ پیچھے گلی میں کھلتا ہے، وہاں سے مسلمان نارملی وہاں سے نہیں جاتے. اس لیے کہ پتا ہے کہ رسول خدا کی بیویاں یہاں رہتی ہیں، ان کو آنے جانے میں کوئی پرابلم نہ ہو. جیسے ہم نے آپ نے یہ مسجد بنائی، لیڈیز کا انٹرسٹ الگ ہے اور جینٹس کا انٹرسٹ بالکل الگ، اسی طریقے سے. لیکن کبھی کبھی کسی کو کوئی ارجنٹ مسئلہ ہوتا تھا یا جلدی میں مسجد آنا تھا تو وہ اس راستے سے بھی گزرتا تھا. ایک دن ایک صحابی وہاں سے جا رہے تھے، رسول خدا اپنی ایک وائف کے ساتھ وہاں کھڑے تھے. یعنی وہ وائف اپنے مکان سے نکل رہی تھی، رسول ان کے ساتھ. یہ جناب صفیہ بنت حی جو خیبر کے سردار کی بیوی تھی، اور خیبر کی لڑائی کے بعد ان کی شادی رسول خدا سے ہوئی. جناب صفیہ، وہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور انشاءاللہ شاید رمضان کی آخری تاریخوں میں آئے گی. تو جس وقت وہ صحابی وہاں سے گزرے پیغمبر کے زمانے کے، انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا اپنی وائف کے ساتھ جا رہے ہیں، تو انہوں نے جلدی سے آنکھیں نیچی کر لی اور تیزی سے وہاں سے گزر گئے. پیغمبر نے آواز دے کے روکا کہ رک جاؤ. اب رسول اگر آواز دے تو آپ نماز میں بھی ہو تو آپ پر واجب ہے کہ نماز کو روک کے رسول کو جواب دے. تو وہ صحابی جہاں بھی جا رہے تھے رسول نے آواز دی، وہ رک گئے. پیغمبر نے کہا کہ سنو، یہ جو عورت میرے ساتھ جا رہی ہے یہ میری بیوی. وہ جو صحابی تھے وہ جملہ سنا، ان کو بہت تکلیف ہوئی، صدمہ ہوا، غم ہوا. یا رسول اللہ، آپ کو اپنی صفائی پیش کرنے کی، اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے ساتھ؟ کیا میں یہ سوچ سکتا تھا کہ آپ کسی اور عورت کے ساتھ جا رہے ہیں؟ آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہوں؟ پیغمبر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، میں کسی اور عورت کے ساتھ نہیں، میں آپ کے بارے میں کوئی برا خیال لا سکتا ہوں؟ پیغمبر نے کہا دیکھو، اتنا زیادہ اوور کانفیڈینس نہ ہو. ان شیطان یجری ابن آدم کا مجرد دم، شیطان آدم کے بیٹوں یعنی ہمارے اور آپ کے درمیان کا، شیطان انسانوں میں اس طرح سے گردش کرتا ہے یا سرکولیٹ کرتا ہے جیسے خون ہے. بلڈ پریشر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، خون کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا ہے. شیطان کا وسوسہ، شیطان جو برے خیال دل میں لاتا، شیطان جو ایک دوسرے کے خلاف برے بدگمانی پیدا کرتا، یہ بھی آدمی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اسی لیے پیغمبر تک نے اپنے بارے میں ایکسپلینیشن دے دی کہ میں کسی اور عورت کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوں. لیکن وہ اپنی جگہ پر قرآن کریم کہہ رہا، اسی وجہ سے قرآن کہہ رہا کہ خبردار اے نبی کی بیویوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ ساری امت کے لوگ تو میرے بیٹے ہیں، اب میں بیٹوں سے بات کر رہی ہوں تو اس میں کس کے دل میں برا خیال آئے گا؟ نہیں، شیطان کو کنٹرول آدمی کر ہی نہیں سکتا، چنانچہ قرآن نے کہا تم بھی آہستہ آہستہ بات نہیں کرو، پولائٹ وے میں بات نہ کرو، خوش اخلاقی سے بات نہ کرو، جس کے دل میں ذرا بھی خرابی ہے. اب نعوذ باللہ میں یہ جملہ کیسے کہوں، لیکن ہمارے یہاں کی کراچی کی سلینگ لینگویج میں کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جی یہ مجھے لائن دے رہی ہیں یا ان کے دل میں بھی کوئی برا خیال. نبی کی بیوی جنہیں قرآن نے ایک آیت پہلے ماں بنایا، ماں بھی بنایا کا ماں بننے کے باوجود اپنے بیٹوں سے اس طرح سے بات کرو کہ جو حجاب کا تقاضا ہے، جو حجاب چاہتا. انٹرنیٹ کی چیٹنگ جو علماء نے حرام قرار دی، وہ اسی لیے قرار دی نامحرم کے ساتھ، کہ اس کے اندر چاہے ابھی بہت اچھی اچھی باتیں ہوں، قرآن کی تفسیر پوچھی جا رہی ہو، مسائل فقہ دریافت کیے جا رہے ہیں، شیطان اس طرح سے ڈائیورٹ کرتا ہے کہ آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا. لیکن چونکہ یہ آج کا ایک بہت ہی برننگ ٹاپک، اس لیے چھوٹی سی مجلس میں اس کو نہیں بیان کروں گا، کسی اور موقع پہ ڈیٹیل آئے گی. اب امت کی ماں قرار دیا پیغمبر کی ہر بیوی کو، لیکن یہ علماء کرام کا اتفاق کہ ماں صرف اس لیے قرار دیا کہ کوئی پیغمبر کی بیوی سے بعد میں شادی نہ کرے، ان کے ریسپیکٹ کے طور پر، ورنہ حجاب واجب رہا، حجاب باقی رہا. ہاں، ان تمام بیویوں اگر کسی نے ماں بن کے امت کا خیال رکھا تو وہ حقیقت میں حضرت خدیجہ ہیں. وہ ایک سٹوری نہیں جو میں نے کل بتائی، پورے 13 سال جو رسول اللہ مکے میں رہے، جناب خدیجہ کی دولت سے کتنے مسلمانوں کو بینیفٹ پہنچا، جن جن پہ کوئی مکے والا ٹارچر کرتا، جناب خدیجہ کی دولت دے کر ان کو وہاں سے مائگریشن کے لیے، یا اگر غلام ہے تو ان کو خرید کی آزادی کے لیے جناب خدیجہ کی دولت استعمال کی جاتی تھی. مگر جناب خدیجہ کی باقی ساری سنتیں اپنی جگہ. اس وقت صرف ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، اور پھر ابھی جو جملہ کہا کہ واقعاً جس نے پیغمبر کی 11 بیویوں میں سے جس نے ماں بن کے امت کا خیال رکھا وہ جناب خدیجہ ہیں، تو اس حوالے سے ایک چھوٹی سی دعا اور بتاؤں گا اور پھر آج کا ٹاپک آگے بڑھے گا. اچھا، ایک بات ذرا سا ٹاپک سے ہٹ کر، آل ٹوگیدر پیغمبر اسلام نے 21 نکاح کیے، 21، 11 بیویاں پیغمبر کے پاس رہیں. کچھ بیویوں نے طلاق لے لی تھی رخصتی سے پہلے، کچھ بیویاں ایسی تھیں جو پیغمبر کے گھر میں آنے ہی کو تیار نہیں ہوئی تھی. وہ کل 21 ہے جس میں سے 11 پیغمبر کے گھر میں آئیں، 10 جو تھی نکاح ہو گیا لیکن وہ کسی ریزن سے پیغمبر کے گھر نہ آ سکی. یہ ہسٹری کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت کم پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کہیں کہیں ذرا سی رسول خدا کی انسلٹ ہونے لگتی. لیکن صرف آپ کی معلومات کے لیے میں نے ایک جملہ کہہ دیا. اب آئیے جناب خدیجہ کی ایک سنت. اسلام سب سے پہلی نماز جو ہمارے سامنے آئی، پہلی نماز، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ 23 رمضان یعنی شب قدر قرآن کی سالگرہ، کل بھی شاید کہا تھا، 27 رجب شب معراج نماز کی سالگرہ، معراج کی رات میں نماز واجب ہوئی، لیکن واجب ہونے سے پہلے ہی یہ نماز رسول خدا تو پڑھ رہے. آفیشلی ہم پر اور آپ پر نماز واجب ہوئی 27 رجب کو معراج کی رات، رسول خدا تو پہلے سے نماز پڑھ رہے. اور پہلی نماز جو اسلامک ہسٹری پر آئی وہ اس صحابی کی ہے جو اس وقت کافر تھے، مکے کے باہر رہتے تھے، ان کی پارٹنرشپ تھی، بزنس پارٹنرشپ تھی رسول خدا کے انکل حضرت عباس کے ساتھ. رسول خدا کے کئی انکل ہیں جن میں سے ایک عباس، اور کربلا والے عباس الگ ہیں، جی الگ. مجلس کے شروع میں رسول خدا کے انکل عباس کا ذکر ہے، اور مجلس کے آخر میں کربلا والے حضرت عباس کا ذکر آنے والا ہے، اور ان دونوں میں ایک ریلیشن بھی بنتا ہے. یہ جو رسول خدا کے انکل ہیں، ان کی پوتی لبابا جو ہے وہ کربلا والے حضرت عباس کی بیوی ہے. تو خیر ابھی تو بات ہو رہی ہے رسول خدا کے انکل یعنی حضرت ابو طالب کے بھائی عباس کی، ان کی بزنس پارٹنرشپ تھی مکے کے باہر کے ایک آدمی سے. وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اسی طرح سے مکے آیا بزنس میٹرز پر ڈسکشن کے لیے، شام کا وقت تھا تو ہم لوگ ذرا مکے سے باہر کھلی جگہ جا کے بیٹھ گئے, اوپن ایئر, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے شام کو. ڈیزرٹ میں دن جتنا مشکل ہوتا ہے رات اتنی ہی اچھی ہوتی. حج کے علاوہ اگر کبھی آپ مکے میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مکے والے روزانہ مغرب کے بعد اس عرفات کے میدان میں چلے جاتے ہیں. جو حج میں ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمیں کتنا بڑا پرابلم لگتا, لیکن رات شام کے وقت وہ عرفات کا میدان آج کل مکے والوں کا پکنک اسپاٹ, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی. تو اب حضرت عباس اور ان کے بزنس پارٹنر مکے کے باہر چلے گئے. اس زمانے کا مکہ چھوٹا سا تھا, بہت مشہور روایت ہے, مجلسوں میں پڑھی جاتی, لیکن جو اس کا پوائنٹ میں آج لانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے اس کو ریپیٹ کرنا پڑ رہا. اور اس وقت خانہ کعبہ کا گیٹ نمبر 62-63 جہاں پر ہے وہاں کی یہ سٹوری. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر, کہ میں بیٹھا تھا اپنے بزنس پارٹنر عباس کے ساتھ کہ اتنے میں میں نے دیکھا کہ محلہ بنی ہاشم سے ایک نوجوان نکل کے ادھر آیا. اب وہ مکے سے باہر ہے, پہاڑیوں کے بیچ میں, قسم کی سیکرٹ پلیس ہے, چھپی ہوئی جگہ, اور میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے پیچھے ایک عورت اس کے ساتھ آ رہی, اور ان دونوں کے ساتھ 10 سال کا ایک بچہ آ رہا, اور یہ تینوں اس جگہ پہ پہنچے جو مکے والوں کی آنکھوں سے چھپی, سیکرٹ, ہڈن پلیس, خفیہ جگہ. پھر میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان جو تھا وہ آگے کھڑا ہوا, اور یہ عورت اور وہ بچہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے, اور تھوڑی دیر وہ نوجوان کھڑا رہا, پھر وہ تھوڑا جھکا, پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا, پھر وہ زمین پہ گرا, پھر وہ اٹھ کے بیٹھا, پھر دوبارہ زمین پہ گیا. یعنی جس جو ہم کو اور آپ کو آج تو معلوم ہے کہ یہ نماز, اس کافر کو نہیں معلوم تھا. اس نے اپنے بزنس پارٹنر عباس سے کہا, یہ کون لوگ ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ عباس نے کہا کہ یہ جو آگے والا نوجوان ہے, یہ میرے بھائی, میرے مرحوم بھائی عبداللہ کا بیٹا, اور اس کا یہ کلیم ہے, اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا رسول, اور یہ جو کر رہے ہیں اٹھنا بیٹھنا, یہ ایک عبادت جس کو یہ نماز کہتا ہے, صلاۃ. لیکن اس کے علاوہ بھی جو دو آدمی ان کا انٹروڈکشن ہوا, کہا اس کے بالکل پیچھے جو کھڑی ہے وہ اس کی وائف ہے خدیجہ. خدیجہ کو تو تم جانتے ہو نا, وہ جو مکے کی سب سے پیسے والی عورت تھی, جن کا ٹائٹل تھا ملیکۃ العرب, عرب کی ملکہ. بزنس کمیونٹی میں حضرت خدیجہ کا نام ہر آدمی جانتا تھا. اور اس کے برابر جو بچہ ہے, یہ میرے دوسرے بھائی ابو طالب کا سب سے چھوٹا بیٹا علی, اور یہ لوگ جس اللہ کا اعلان کرتے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں. اب یہ پہلی نماز تھی جو ہسٹری کے پیجز پر آئی. ابھی نماز عام مسلمانوں پر واجب نہیں ہوئی, لیکن اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں, خدیجہ طاہرہ پڑھ رہی, علی پڑھ رہے اور جماعت کے ساتھ پڑھ رہے. اچھا, اب یہ نماز کے علاوہ جو اس میں میسج ہے وہ یہ کہ دنیا کی جو سب سے پہلی نماز جماعت پڑھی گئی, اس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا پارٹیسپیشن بالکل برابر تھے. ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں طویل عرصے تک عورت کے لیے نماز جماعت کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا. انقلاب اسلامی ایران کے بعد حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ جہاں دوسری بہت ساری بھولی بھی باتیں یاد دلائیں, وہاں یہ بات بھی یاد دلائی کہ عورتوں کے لیے بھی نماز جماعت کی فضیلت ہے, تاکید ہے. اور پہلی نماز جو اسلام کے پیجز پر آئی, اس میں اگر کوئی غیر معصوم شریک ہے تو وہ ایک عورت ہی شریک ہے, باقی دونوں تو اللہ کی حجت ہیں, معصوم ہیں, رسول اللہ اور امام علی. تو عام امتیوں میں سے اگر کسی نے پہلے نماز جماعت پڑھی ہے تو کسی مرد نے نہیں پڑھی ہے, پہلی نماز جماعت ایک عورت نے پڑھی ہے. اور ہمارے عورتوں کی نماز جماعت کا کنسیپٹ ہی نہیں. دیکھیے یہاں پر سویڈن, کیونکہ ویسٹ کا ایک حصہ ہے, اور ویسٹ میں آج کل عورتوں کی نماز جماعت کوئی نئی بات نہیں رہی, لیکن انڈیا پاکستان میں اب تک اس پر اعتراض ہوتے ہیں. اور ذرا سا جو ایک کنفیوژن ہو گیا ہے وہ دو مسئلوں کو لوگوں نے مکس اپ کر دیا. ہمارے پرانے مجتہدین, وہ بھی پرانے, آج کے نہیں, یہ کہتے تھے کہ عورت کے لیے مسجد میں نماز کا ثواب کم اور اپنے گھر میں نماز کا ثواب زیادہ ہے. لیکن یہ فرادہ نماز کی بات ہو رہی ہے کہ اگر عورت کو فرادہ نماز مل رہی تو مسجد سے زیادہ ثواب گھر میں. اور یہ بھی پرانے مراجع, آج کے مراجع نہیں کہتے, حضرت آیت اللہ سیستانی یہ نہیں کہتے, حضرت امام خمینی کا یہ فتویٰ نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت اتنے ہی حجاب کے ساتھ, جس حجاب کے ساتھ گھر میں, اتنے ہی حجاب کے ساتھ مسجد میں آ رہی ہے تو مسجد کا ثواب گھر سے زیادہ. یہ اس وقت کی بات ہے کہ گھر میں حجاب زیادہ ہو اور مسجد آنے میں بے حجابی ہو, تو گھر بہتر، لیکن وہ بھی فرادا کے لیے. جماعت نماز کا ثواب تو بہرحال عورت کے لیے بھی اتنا ہی زیادہ ہے جتنا مردوں جیسا. ٹھیک ہے مردوں سے ذرا کم صحیح، لیکن بہت زیادہ. چنانچہ فرادا نماز سے عورت کی بھی جماعت بہتر ہے، لیکن مسئلے مسائل کو رکھیے ایک طرف. بات ہو رہی ہے کہ جناب خدیجہ طاہرہ کے حوالے سے جو سب سے پہلا میسج آ رہا ہے وہ یہ کہ نماز جماعت میں عورتوں کا پارٹیسپیشن ہے، اور صرف پارٹیسپیشن ہی نہیں ہے، جس طرح سب سے پہلے اسلام ایک عورت نے قبول کیا ہے، سب سے پہلی نماز جماعت بھی ایک عورت نے پڑھی. یہ ایک میسج. اب اس کو میں اگر ایکسپلین کروں اور ذرا ڈیٹیل میں جاؤں تو یہ پوری مجلس ہو جائے گی، لیکن اس کی ضرورت نہیں. یہ ایک بات ہو. اب آئیے اس کے ساتھ جو بات چل رہی تھی کہ واقعا رسول کی جس بیوی نے ہماری اور آپ کی ماں بن کے حق ادا کیا، جس طرح ایک ماں خود بھوکا رہتی ہے اور بیٹے کو غذا دیتی، ایک ماں خود تکلیفیں برداشت کرتی ہے اور اولاد کو آرام دیتی ہے، یہ جناب خدیجہ. وہ جناب خدیجہ جن کے بارے میں ہسٹری میں یہ کہ بفور اسلام جناب خدیجہ جو ڈریس ایک بار پہنتی تھی وہ دوبارہ کبھی نہیں پہنتی تھی، اور وہ ڈریس بھی سونے کے تاروں سے بنا ہوتا تھا. ایک بار پہننے کے بعد یہ کنیزوں کو دے دیا جاتا، اور اسلام لانے کے بعد 8 سال مرتے دم تک ایک ہی ڈریس تھا جس میں جناب خدیجہ نے زندگی گزاری. ہمیں تو ذرا سے اگر پرابلم ہو جائے تو ہم اللہ سے کمپلین کرنے لگتے ہیں. اللہ بھی ٹیسٹنگ کرتا، ایک آدمی کبھی نماز نہیں پڑھتا وہ ریگولر نمازی ہو گیا، اس کو ایک دم پرابلم ہو گیا، کہتا یا اللہ جب تک میں سجدہ نہیں کر رہا تھا خوب مزے میں بریانی کھانے کو مل رہی تھی، اور جب میں نے تیری نمازیں شروع کی تو گھر میں فاقے پڑ گئے. ایک آدمی کبھی خمس نہیں دیتا، دولت کے فیل فیل ہیں، اور اس نے ایک بار ریگولر خمس دینا شروع کیا. علماء سے سن سن کے بڑی برکتیں ہوتی ہیں، پتا چلا پہلے ہی سال لاؤس ہو گیا. واہ اللہ یہ عجیب تیرا نظام ہے، جب تک میں نے ایک پائی تیرے نام پہ نہ بھی خود دیا، اور جہاں میں نے پوری سنسیئرٹی کے ساتھ واجبات ادا کرنا شروع کیا پرابلم آ گئی. بلکہ ایسے اتنے سارے کیس ہوتے ہیں کہ جب ایک آدمی نیا نیا دین کو فالو کرتا اس کو شروع میں بڑے پرابلم ہوتے. ہمارے یہاں لوگ جوک میں یہ کہتے ہیں، لیکن یہ جوک بھی اسلام میں حرام. ہمارے یہاں کراچی میں ایسے کیسز ہیں میرے اپنے رشتے داروں میں کہ ایک صاحب نے خمس دینا شروع کیا، ان کا بزنس ہی فلوپ ہو گیا، اور دوسرے صاحب جو ایک پائی آج تک نہیں دی، نہ زکات نہ خمس. وہ مذاق میں کہہ رہے تھے میں تو مسخری کر رہا تھا، لیکن یہ مسخری بھی حرام. وہ خمس دینے والے سے کہتے ہیں کہ اور دو اللہ کے نام پہ تم ہی لوگوں نے اللہ کا دماغ خراب کیا. ہماری طرح لو اللہ سے ہم لڑکے لیتے ہیں، نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ خمس دے، دیکھو وہ کیسا ہم سے ڈرتا. اگر یہ مسخری بھی ہے تو یہ وہ مسخری ہے جو آدمی کو کافر کر دیتی. لیکن بہرحال ایک ہماری اور آپ کی لائف کا یہ ایکسپیرینس، داڑھی رکھ رہی پرابلم شروع ہوگا، گانا سننا چھوڑ دیا پرابلم شروع ہوگا. یہ شروع میں اللہ ٹرائل ٹیسٹنگ لیتا، یہ آدمی بینیفٹ کے لیے میری طرف آیا یا سنسیئرٹی سے میری طرف آیا. جناب خدیجہ طاہرہ جو اسلام لانے سے پہلے ایک ڈریس جو ایک بار پہنتی تھی دوبارہ نہیں پہنا، یعنی اتنے ڈریسز ان کے پاس تھے سونے کی تاروں کے بنے ہوئے، اور آخری جو ان کی لائف کے 8 سال تھے اس کے اندر صرف ایک ڈریس تھا جو 8 سال مسلسل پہنا، کوئی دوسرا لباس ہی نہیں جناب خدیجہ کے پاس. وہ ڈیزرو کرتی ہیں اللہ سے یہ کہنے کو کہ اے اللہ کہ جب تک میں تجھے نہیں مانتی تھی اس وقت تو اتنی دولت تھی، اور جہاں میں نے سنسیئرٹی سے جناب خدیجہ نے کسی بینیفٹ کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، اللہ کو اللہ سمجھ کر رسول کو رسول سمجھ کر سنسیئرٹی سے میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ میری کنیزیں میرے غلام مجھ سے بہتر ہو گئے. کبھی کمپلین کی نہیں، اسی میں راضی اور خوش نہیں. جو تھوڑی بہت دولت تھی وہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے اوپر خرچ نہیں کروں گی، یہ دے دیجیے ان مسلمانوں کو. آج تک جناب خدیجہ سے اس کا ریونج لیا جا رہا. جو لوگ بعد میں کافر مسلمان ہوئے دل سے تو نہیں ہوئے تھے نا، وہ تو مجبوری کی وجہ سے ہوئے. جس نے اسلام کو شروع میں مدد دی ہے ان سب سے ریونج لیا ان لوگوں نے جو بعد میں پریشر میں آ کے مسلمان ہوئے. ابو طالب نے رسول اللہ کو پروٹیکٹ کیا، آج تک ابو طالب کو کافر کہا جا رہا. جناب خدیجہ نے اسلام کو پروٹیکشن دیا، آج تک جناب خدیجہ سے ریونج لیا جا رہا. مثلا تمام مسلمان کہتے ہیں کہ مکے میں خانہ کعبہ کے بعد سب سے فضیلت والی جگہ حضرت خدیجہ کا گھر، جہاں رسول خدا پیدا ہوئے وہ بھی نہیں خدیجہ کا گھر، جہاں سے رسول نے اعلان رسالت کیا تھا، جہاں رسول شب ہجرت جہاں سے چلے. مگر یہی سعودی حکومت چاپاہت کے زمانے میں جب ایکسٹینشن ہوا تھا حرم کا تو 1200 سال سے مسلمان حکمرانوں نے ابو جہل جو تھا اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس کے مکان کو ٹوائلٹ بنا دیا. جتنے لوگ حج کرنے جاتے تھے ابو جہل کے مکان میں جاتے تھے ایز اے ٹوائلٹ. یہ سائن آف ہیٹریٹ یا سائن نفرت کی ایک یا انسلٹ کی ایک نشانی ہوتی. آج تک اس حکومت نے اس کو بند کر کے بہت اچھے طریقے سے پریزرو کیا. اور جو حضرت خدیجہ کا گھر تھا جس کے بارے میں سب مسلمان کہتے ہیں کعبے کے بعد مکے میں سب سے افضل یہ جگہ, کیونکہ رسول نے اعلان رسالت یہیں پہ کیا, مکے کے 13 سال رسول یہیں پہ رہے, ساری تبلیغ اسلام کی یہیں سے ہوئی, رسول نے ہجرت یہیں سے کی, وہاں پہ ٹوائلٹ بنائی. تو ذرا سا کچھ انجینئرنگ پرابلم ہو گیا ٹوائلٹ اس سے 100 میٹر پیچھے چلے گا. کیونکہ میں نے جب اپنے پہلے حج کیے تھے اس وقت حضرت خدیجہ کا گھر تھا, بعد میں حرم میں ایکسٹینشن کے نام پہ حضرت خدیجہ کا گھر توڑا گیا. اب باقاعدہ وہاں پہ بلکہ انٹرنیٹ کی کچھ سائٹ اب تک یہ دکھا رہی ہے کہ جو ٹوائلٹ ہے وہ حضرت خدیجہ کے گھر کی جگہ پر ہے, لیکن نہیں وہ 100 میٹر کا فرق پڑ گیا. جس وقت یہ سب بن رہا تھا اس وقت بھی میں حج پہ جا رہا تھا, اور جو کنسٹرکشن کمپنی یہ بنا رہی تھی اس کا نام تھا بن لادن. وہ جو اصل کمپنی تھی وہاں پاکستانی انجینئر بہت سارے تھے. پتا چلا ٹیکنیکل پرابلم آ گیا جس کی وجہ سے 100 میٹر ہٹانا پڑا ٹوائلٹ. کون سے ٹوائلٹ ہے؟ وہ جو صفا مروہ کا علاقہ ہے. آج مسلسل تیسرے دن تیسری مجلس میں صفا اور مروہ کی بات آ رہی. 2 دن پہلے بھی آئی تھی جب حضرت حاجرہ اور حجاب کا مسئلہ آیا تھا, کل بھی صفا اور مروہ کی بات آئی تھی, اور آج بھی صفا اور مروہ. لیکن آج صفا مروہ اس لیے کہ یہ بتایا جائے کہ صفا مروہ کے بالکل سامنے جو ٹوائلٹ, صفا مروہ سے آپ باہر نکلیں, لیکن صفا مروہ سے نکلنے کے 2 راستے ہیں. ایک راستہ ہے کہ اب آپ وہاں سے نکلیں گے تو خانہ کعبہ کی طرف جائیں گے, وہ نہیں. ایک وہ جو باہر نکلیں گے صفا سے مروہ کی طرف رائٹ ہینڈ پہ تو بڑا کھلا میدان ہے, جیسے اٹلی وغیرہ میں روم وغیرہ میں پیازاز ہوتے ہیں میدان, ویسا ادھر جو ٹوائلٹ ہے. اور یہ وہی علاقہ ہے کہ اگر کوئی عورت پیریڈ کے عالم میں ہو اور وہ مکہ پہنچ جائے تو صفا مروہ میں جا سکتی ہے, لیکن اس طرف سے جانا پڑے گا جو باہر سے آتا ہے راستہ. صفا مروہ حرم کا پارٹ نہیں ہے, مسجد کا پارٹ نہیں ہے, پیریڈ والی عورت کے لیے وہاں جانا اور بیٹھنا اجازت, لیکن کنڈیشن یہ کہ مسجد کے اندر کے راستے سے نہیں جا سکتی, وہ حرام, یہ میدان سے جانا پڑے گی. تو اس میں جو ٹوائلٹ, یہ حضرت خدیجہ کا گھر تھا, حرم کے ایکسٹینشن کے نام پہ اس گھر کو توڑا گیا. ابھی رسول خدا کی برتھ پلیس باقی, لیکن وہاں بھی بورڈ لگ گیا ہے حرم کے ایکسٹینشن کے نام پہ, اس کو بھی 2 سال بعد توڑنا. ایکسٹینشن کے نام پہ جو ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کا ریزلٹ کیا نکلتا؟ دشمن اسلام ابو جہل کا مکان حرم میں ایکسٹینشن کے نام پہ ٹوائلٹ سے نفرت تھی, ہر آدمی اس کو پہچانتا تھا, اسے بند کر کے بڑے اچھے طریقے سے پریزرو کیا گیا. اور ایکسٹینشن کے نام پہ حضرت خدیجہ کے گھر میں جا رسول خدا نے 13 سال بلکہ ٹوٹل 28 سال گزارے, شادی کے بعد 15 سال, رسالت کے اعلان کے بعد 13 سال, وہاں پہ ٹوائلٹ بنائے جا رہے تھے. تو اللہ نے کچھ ایسا سسٹم کیا کہ نہ بن سکے. مگر یہ خدیجہ طاہرہ سے نفرت و دشمنی اسی وجہ سے کہ اس وقت انہوں نے اسلام کو اگر پروٹیکٹ نہ کیا ہوتا تو ابو جہل ابو لہب کامیاب ہو جاتے, اسلام ختم ہو جاتا. تو اب بعد میں اسلام کا تو کچھ نہ بگاڑ سکے جنہوں نے اسلام پر احسان کیا. جناب خدیجہ طاہرہ کے خلاف جتنا بھی یہ لوگ ریونج لیں, جس میں سے ایک حدیث آپ نے کل سنی کہ رسول خدا کی ایک وائف کہتی ہے کہ مجھے جلن ہوتی ہے یہ نام سن کر, مگر پروردگار نے حضرت خدیجہ کے اسٹیٹس کو اتنا ہائی کیا کہ خاص ہمارے یہاں عمل آتا. اور یہ جو اب مسئلہ ہے اس کا کوئی سلوشن نہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو لوگ بہت آ کے کہتے ہیں مولانا ہم پہ قرضے بہت, کوئی دعا بتائیے کہ قرضے دور ہو جائیں. مولانا جاب نہیں ملتا, کوئی دعا بتائیے کہ اچھا جاب ملے. مولانا بزنس نہیں چل رہا, کوئی دعا بتائیے کہ. لیکن ایک پرابلم اس میں یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو پیسے دیے, لوگ ہمارے پیسے واپس نہیں کر رہے, اس کے لیے ہمارے پاس الگ سے کوئی دعا نہیں. وہی دعا ہے جو رزق بڑھانے کی دعا ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کیجئے مثلا. صرف ایک عمل کہ اگر کسی کے پیسے لوگوں نے دبا لیے, واپس نہیں کر رہے, لوگ لے کے پیسے کھا گئے, اس کی واپسی کے لیے جتنی حدیث کی اور دعاؤں کی کتابیں, صرف ایک اتھینٹک عمل ملا, اور وہ یہ ہے کہ یہ آدمی جب مکہ جائے تو خانہ کعبہ کا ایک ثواب حضرت خدیجہ کے لیے کریں. ہر ایک کو معلوم ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو اپنے علاوہ والدین کے لیے ثواب کرتے ہیں, بھائی بہنوں کے لیے ثواب کرتے ہیں, ایک ثواب صرف حضرت خدیجہ کے لیے کریں, اور اس کے بعد دو رکعت نماز ثواب پڑھیں, اور پھر حضرت خدیجہ کے واسطے سے پروردگار سے دعا کریں کہ میرا یہ جو پیسہ, میرا پیسہ لوگوں نے لیا واپس نہیں کر رہا, یہ واپس مل جائے. صرف ایک عمل ہم کو ملا, وہ بھی جناب خدیجہ کے حوالے سے. اب اس کے اندر امام نے اتنا ہی بتایا, علماء کہتے ہیں کہ اچھا اگر کوئی خود نہیں جا سکتا تو کوئی اور اگر جا رہا ہے تو اس کو نیابت دے دے, لیکن یہ والی چیز کہ کسی نے آپ کا حق دبا لیا, حق کی واپسی کا راستہ صرف ہے کہ وہ حضرت خدیجہ کا وسیلہ دینا. اور یہاں پر حضرت خدیجہ کے بارے میں جو بات مجھے کرنا تھی, آج حجاب کی بات ہوئی, حضرت خدیجہ کا احسان ہوا, حضرت خدیجہ کے گھر میں ٹوائلٹ بنا کر سعودی حکومت نے اور وہابیوں اپنی خباثت کا مظاہرہ کیا, اس کا ذکر ہوا, حضرت خدیجہ کے حوالے سے عورتوں کی نماز جماعت ہوئی. اب ایک آج کی حد تک بات پوری ہوئی, لیکن اسی آخری جملے سے میں ایک اور بہت اہم اصول آپ کے سامنے پیش کروں. جناب خدیجہ طاہرہ کے حوالے سے تو خیر ہر دعا اللہ کے یہاں قبول ہوگی, لیکن خاص یہ والی دعا. اور ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم, اب لفظ پرابلم تو صحیح نہیں, چہاردہ معصومین جو ہم کو ملے ہیں وہ اتنے بڑے اور اتنے عظیم کہ ان کی وجہ سے ہمارے پاس شیعت کے پاس اسلام کے پاس کچھ اور بڑی گریٹ پرسنالٹیز, لیکن وہ چھپ جاتی, کیونکہ جب سورج آسمان پہ نکلے تو ستارے نظر نہیں آتے, اگرچہ وہ اس وقت بھی آسمان پر ہوتے ہیں, لیکن ان کو یاد رکھیے, یہ اہل بیت سے ہٹ کر نہیں ہے, اہل بیت ہی کے خاندان میں. جیسے آج حضرت خدیجہ کا بیان آپ نے سنا, یہ اب جو مجلس میں پڑھوں گا, اب ریمیننگ حصہ یہ اصل میں کل آنا چاہیے, کیونکہ کل شب جمعہ جو شب دعا بھی ہوتی ہے, لیکن چونکہ یہ حضرت خدیجہ کے حوالے سے تو میں نے سوچا ٹاپک آج کا آج کمپلیٹ ہو جائے. اب سنیے دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں, ایک اصول میں دے رہا ہوں, اہل بیت کے اثار اتنے عظیم ہیں جس کی وجہ سے اور بہت ساری شخصیتیں جن کا واسطہ اللہ کو بہت پسند ہے, اور پھر ان سب کے وجہ سے آخر میں ایک ہمارا آپ کے لیے پریکٹیکل اصول بھی بنے گا. میرے والد کے ایک دوست تھے مولانا مسلم مہدی صاحب, میرے والد خود افریقہ میں 12 سال ریسیڈنس عالم رہے تھے, تو لکھنؤ میں ان کے ساتھ پڑھے ہوئے تھے مولانا مسلم مہدی صاحب. میں بہت چھوٹا تھا جب والد کا انتقال ہو گیا, یہ مولانا کراچی میں پھر رہتے تھے, تو میں اکثر ملاقات کے لیے جاتا تھا. ایک دن اب وہ میرے چچا کے جیسے ہوئے, کراچی کے مشہور علماء میں سے ایک تھے, ایک دن میں وہاں بیٹھا تھا تو کسی نے ان سے ایک سوال کیا, اپنا ایک پرابلم بتایا کہ میرے یہاں اولاد ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, زندہ نہیں رہتے, فوراً مر جاتے ہیں. اب یہ سویڈن میں یہ حدیث یہ واقعات پڑھنا تو بیکار ہے, یہاں بھی ہر آدمی یہ چاہتا, چاہیے ہی نہیں بچے, جو ہو گئے وہ بھی کسی طریقے سے گردن ملوڑ دیں, کسی طرح مر مرا جائے تو اچھا ہے. تو یہ تو آج کل میں جہاں دو بچے بھی بہت مانے جاتے ہیں, اس قسم کی حدیثیں اور عمل اب نہیں چاہیے ہوتے, لیکن انڈیا پاکستان میں ابھی بھی, اور اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے اولاد کی. تو آگے کہا کہ میرے یہاں اولاد ہوتی ہے, پرابلم ہوتا ہے بعض لیڈیز کو کہ بچہ پیدا تو ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی مر جاتا, اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. انہوں نے کہا دعا تو میں بتاؤں, دعا تو میں بعد میں بتاؤں گا, پہلے میں خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. میرے والد وہ بھی بہت بڑے عالم تھے ہندوستان کے, اب اس مجمع کے سامنے تو بیان کرنا بیکار, حجت الاسلام مولانا مقبول احمد صاحب قبلہ ہوتے تو یقیناً ان باتوں سے لطف لیتے, بلکہ مجھ سے بہتر ان باتوں کو جانتے ہیں. مولانا مسلم مہندی صاحب کے والد خود ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے, وہ اپنے والد کا واقعہ بتا رہے کہ میرے والد نجف اشرف میں تعلیم حاصل کر رہے تھے, اور یہ زمانہ تھا آغائے ابو الحسن اصفہانی کی مرجعیت کا. یہ آغائے ابو الحسن اصفہانی وہ مرجع ہیں جن کی تقلید کرنے والے ابھی بھی کچھ لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں جو 70 سے اوپر, کیونکہ ان کے بعد آغائے بروجردی مرجع بنے, پھر آغائے محسن حکیم, پھر آغائے خوئی, تو کوئی زیادہ بہت پرانا زمانہ نہیں. اور ایک اعتبار سے ان کا جو مرجعیت کا پیریڈ ہے نا, بڑا کروشل پیریڈ تھا, کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو چکی تھی اور عراق میں تیل نکل چکا تھا, آئل, اور اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ ساری مشینری آ چکی تھی جس کو آئل چاہیے ہوتا. فرسٹ ورلڈ وار میں بھی آئل کی اتنی امپورٹنس نہیں تھی جتنی سیکنڈ ورلڈ وار میں تھی. تو اب ایک طرف برٹش امپائر یہ چاہتی تھی کہ عراق ان کے انفلوئنس میں رہے, دوسری جانب ہٹلر اور مسولینی اور یہ سب لوگ چاہتے تھے کہ اگر عراق ان کے انفلوئنس میں نہ بھی آ سکے تو کم از کم یہ جو الائٹ فورسز ہیں, یہ جو برٹش فورسز ہیں, ان کو وہاں کا آئل نہ ملے. اچھا دونوں اپنی جنگ میں اتنے بزی تھے جرمن اور برٹش کہ وہ ایک نیا فرنٹ نہیں کھول سکتے, وہ عراق پہ اٹیک نہیں کر سکتے. اب وہ ساری کوشش ہے کہ نیگوسیشن کے ذریعے سے عراق کو اپنے ساتھ ملا. بس سوچ لیجئے کہ وار ہو رہی ہوگی تو جہاں بھی آئل ہوگا ہر کنٹری کی خواہش ہوگی کہ آئل والی ملک سے ان کے تعلقات اچھے ہیں. جیسے ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ ایران کے مسئلے پہ چین اس لیے اتنا ساتھ نہیں دے رہا کہ اس کو ایران کا آئل چاہیے, مثلا کہا جاتا ہے. تو اس وقت آگاہ ابو الحسن اصفہانی عراق کے مرجع تھے اور عراق کی مرجعیت صدام کے پیریڈ سے پہلے تک اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی کہ مرجع کہلاتا تھا بغیر تاج کا بادشاہ, آرڈر اس کا چلا کرتا تھا چاہے بادشاہ کوئی بھی ہو, پرائم منسٹر کوئی بھی ہو. جیسے آج بھی عراق کی وہی کیفیت ہے, آیت اللہ سیستانی کچھ کہتے ہیں نا وہ عراق کے پریزیڈنٹ کی بات چلے گی نا پرائم منسٹر, لیکن اس وقت تو مرجعیت بہت اسٹرانگ تھی. تو اب وہ برٹش ایمبیسیڈر گیا بھی تھا آگاہ اصفہانی کے پاس اور اس نے جا کر جو ایک طریقہ ہوتا ہے نا برطانیہ والوں کو ڈپلومیسی, نجف کے حوضے میں غربت بہت تھی. یہ حوضہ علمیہ نجف انقلاب ایران سے پہلے تک ہمارے حوضے میں واقعا بڑی غربت ہوتی تھی, کھانے کی روٹیاں نہیں ملتی تھیں. وہ گیا اور جانے کے بعد کہا کہ برٹش امپائر جو ہے ہمارا جو کنگ ہے وہ جارج پنجم کا زمانہ تھا, وہ جو ہمارا کنگ ہے نا وہ چونکہ ہر مذہب والوں کو فیسلٹی دینا چاہتا ہے, ہم ہر ایک کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, آپ بتائیے کہ جو حوضہ ہے اس کی نیڈس کیا, کتنے فنڈز آپ کو چاہیے کہ جو لوگ یہاں پہ روٹی کے لیے کبھی کیو لگاتے ہیں دو دو گھنٹے, ہم آپ کو فیسلٹی دیں گے کیونکہ برٹش امپائر تو باپ اور ماں کی طرح ہر ایک کو پالتی ہے. لیکن وہ جو کچھ بھی مدد دی جا رہی ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے. تو آگاہ ابو الحسن اصفہانی نے کہا ہماری بات چھوڑیں, اس وقت آپ لوگ وار کے عالم میں, جو ملک بھی وار میں اس کو ضرورت ہوگی یا فنڈ کی ڈونیشن کی, آپ بتائیے آپ کا خرچہ کیا, انشاءاللہ ہم اس کو پورا کر دیں گے. اور دیکھیے یہ جملہ جو ہے خالی جملہ نہیں تھا, برٹش امبیسیڈر کو بھی پتا تھا کہ جب مرجے یہ بات کہتا پوری قوم اس کے ساتھ ہوتی ہے, وہ اگر ایک اشارہ کرے گا لوگ اپنے آگے کی روٹی اٹھا کے دے دیں گے. جیسے حضرت امام خمینی نے صرف اتنا کہا تھا امریکہ ہم کو تھریٹ مت کرو, جیسے آج تھریٹ کرے نا سینشن, پہلی تو سینشن کی بات وہاں ہوئی تھی, شاہ ایران نے کتنا بڑا ظلم ایران پہ کیا, ایک ایگریکلچر ملک ایگریکلچر کو تباہ کر دیا, روٹی تک ہی امریکہ سے آتی ہے نہیں ویٹ گندم. تو امریکہ نے پہلا تو تھریٹ اسی وقت یہی کیا تھا سینشن کا, تم لوگ روٹی نہیں تم کو ملے گی بھوک سے مرو گے, تو اتنا کہا تھا نا کہ ہمیں مت تھریٹ کرنا, ہمارے ہاں تو روزے کی شکل میں اللہ نے ہمیں فاقے کرنے کی ٹریننگ دے رکھی, صرف اتنا کہا تھا. ایران کے لوگوں نے ویسے ہی روزہ شروع کیا, 17 دن تک پوری امت روزے میں چلی گئی. پھر امام خمینی کو کہنا پڑا کہ جب وقت آئے گا میں آرڈر کروں گا, ابھی تو خالی میں نے امریکہ کو بتایا. تو آگاہ اصفہانی نے جملہ کہا تو معلوم ہے برٹش امپائر بھی کوئی بیوقوف الو لوگوں کی حکومت نہیں تھی, سمجھدار تھے, پتا تھا کہ مرجے کے پاس اتنی طاقت ہے. تو یہ زمانہ بڑا کروش والے آگاہ اصفہانی کا. لیکن ہمارے پورے ہسٹری جو ہے مرجے کی پوری ہسٹری, اس میں صرف دو مرضی ایسے ہیں جن کے نام امام زمانہ کے ریٹرن کمانڈ اور لیٹر آتے رہے. ایک شیخ مفید کا تھا, وہ بڑا کروشل پیریڈ تھا. شیخ مفید کا وہ زمانہ تھا, آپ اندازہ کریں کہ اس وقت اینٹی اسلام اتنی اسٹرانگ تھی طاقت کہ خانہ کعبہ کا حج رک گیا تھا 5 سال تک. آج بھی میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہتے مولانا ظہور امام کی ایک نشانی تو ہے جب حج نہیں ہوگا, حج تو ہمیشہ سے ہو رہا. جی آپ کو ہسٹری پتہ ہی نہیں ہے, شیخ مفید کے زمانے میں 5 سال حج نہیں ہوا اور 28 سال حجر اسود کو ایک آدمی چوری کر کے لے گیا بحرین کے علاقے میں. تو خیر ایک وہ زمانہ تھا, تو شیخ مفید کے نام امام زمانہ کے ریٹرن لیٹر آئے اور ایک آقا ابو الحسن اصفہانی. ویسے تو ہمارے ہر مرجے کی امام زمانہ سے ایک آدھ تو ملاقات ہوئی, لیکن آقا اصفہانی سے کئی ملاقاتیں ہوئی اور لیٹر الگ سے آئے, کیونکہ واقعا پیریڈ ٹائم پیریڈ بڑا ہی کروشول تھا. ورلڈ وار ہو رہی ہے, ایک طرف جرمن ہے ایک طرف برٹن ہے, دونوں عراق کو اپنے انفلوئنس میں لانا چاہ رہے ہیں. خیر یہ آقا ابو الحسن اصفہانی کی پرسنالٹی کو میں نے تھوڑا سا بتانا چاہا, اور شاید میں نے پہلی دوسری مجلس میں کہا تھا کہ ان علماء کے نام بھی ہمارے بچوں کے کان میں پڑتے رہے. تو مولانا مسلم مہندی صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد ان کے زمانے میں نجف میں حوضے میں پڑھ رہے تھے. اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے آج سے 70-80 سال پہلے کمیونیکیشن خالی خط یا لیٹر کے ذریعے ہوتی، وہ بھی یہ کہ اگر انڈیا سے عراق آپ خط بھیجیں تو ایک مہینے میں پہنچے گا. نہ موبائل ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی ایس ایم ایس ہے، نہ کوئی اور کوئی ہے ہی نہیں. تو اب یہ وہاں حوضے میں پڑھ رہے ہیں، جو ہاسٹل ہے ایک کمرے میں 4 آدمی 5 آدمی رہتے ہیں اسٹوڈینٹ، لیکن یہ اسٹوڈینٹ بھی خود بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، کیونکہ بیسک ایجوکیشن انڈیا میں لیتے پھر لاسٹ اسٹیجز کے لیے حوضے میں جاتے ہیں. تو انڈیا سے خط آیا، وہ خط آیا، انہوں نے خط پڑا اٹھا کے رکھ دیا. لیکن وہ جو کمرے میں دوسرے تھے، 2 ایرانی اور 2 عراقی، ان کے کلاس فیلو تو نہیں لیکن روم میٹ ان کے ساتھ رہنے والے، وہ انہوں نے انولپ سے دیکھ لیا کہ یہ کوئی خوشی والا لگ رہا. پہلے انولپ اس طرح سے بھیجا جاتا تھا، اگر کسی کی موت کی خبر ہے تو ذرا سا کونے سے کاٹ دیتے تھے تاکہ پہلے سے معلوم ہو جائے کہ یہ ذرا بری خبر ہے، پڑھتے ایک دم ہارٹ اٹیک نہ ہو، خوشی والا ہے تو کوئی اتر وتر لگا ہے یا ریڈ کلر ہے یا کچھ ایسی چیز. انہوں نے دیکھا کہ خط آیا، اس زمانے میں خط بہت بڑی چیز تھی، اونلی کانٹیکٹ ہوتا تھا اپنے وطن سے، لوگ ویٹ کیا کرتے تھے خط آنے کا جو باہر رہتے تھے، اور خط بھی کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں اچھی خبر ہے. اور انہوں نے اٹھا کے بالکل نارمل طریقے سے کونے میں رکھ دی. جو ساتھی ہیں روم میٹ عرب اور ایرانی ہو، پیچھے بڑھ گئے کہ کیا خط، کہا کہ نہیں میرے گھر سے خط آیا ہے کہ ابھی میں چھٹیوں میں گیا تھا نا چند مہینے پہلے، تو خط آیا ہے کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوا. اب 70 سال پہلے تو دنیا میں ہر جگہ بہرحال اولاد کی ایک اہمیت تھی، اب آج کل کچھ ایسا سویڈن ویڈن کا ماحول ہو گیا، لیکن ویسٹ دوبارہ واپس پلٹ کے آ رہا. چنانچہ مجھے پتا ہے کہ جب میں 10 سال پہلے پہلی دفعہ آسٹریلیا گیا وہ یہی سویڈن والا ماحول، بچے نہیں چاہیے، پولوشن بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اب اتنی کم ہو گئی آبادی، اب 70 سال پہلے تو دنیا میں ہر جگہ بہرحال اولاد کی ایک اہمیت تھی، اب آج کل کچھ ایسا سویڈن ویڈن کا ماحول ہو گیا، لیکن ویسٹ دوبارہ واپس پلٹ کے آ رہا. چنانچہ مجھے پتا ہے کہ جب میں 10 سال پہلے پہلی دفعہ آسٹریلیا گیا وہ یہی سویڈن والا ماحول، بچے نہیں چاہیے، پولوشن بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اب اتنی کم ہو گئی آبادی کہ ایک بچہ کوئی پیدا کرے اسے $4,000 الگ سے ایک انعام ملتا، بچے کے سارے خرچے تو گورنمنٹ دیتی ہی دیتی، صرف بچہ پیدا کرنے میں $4,000، اور وہ ان کا پرومس ہے کہ 2008 تک اس کو 6,000 کر دیں گے. چنانچہ 15% بچے اس سال زیادہ پیدا ہوئے، تو سویڈن میں بھی واپس آئے گا ماحول اور باقی دنیا میں بھی. لیکن 70 سال پہلے تو ہر جگہ تھا بیٹا پیدا ہوا ہے تو بہت بڑی خوشی ہو گئی، اور خصوصاً مسلمان معاشرے، کیا مبارک ہو بھائی، مٹھائی کھلاؤ، کس کا نام لو، کل میں نے گلاب جامن کا نام لیا تو آج دسترخوان پہ گلاب جامن آ گئی تھی، اب کوئی اور مٹھائی کا نام لینا چاہیے تھا کہ کل وہ آ جائے. خیر بہرحال کا جی مٹھائی کھلاؤ، گلاب جامن کھلاؤ، لڈو کھلاؤ، یہ وہی لوگ سمجھے ہوں گے جو افطار کے دسترخوان پر تھے، تو مٹھائی کھلاؤ، بڑی خوشخبری. انہوں نے کہا کہ بھائی کس چیز کی مٹھائی بھائی، بھائی تمہارے یہاں بھیجا ہوا ہے، خوشخبری ہے. کہا نہیں خوشخبری تو ہے لیکن 2-4 دن میں اسی ویک میں دوسرا لیٹر آئے گا جس میں یہ لکھا ہوگا کہ بچہ مر گیا. ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے نجف کے حوضے میں، وہ عالم باپ، اور وہ بھی سارے علماء جو روم میٹ گھبرا گئے، چکرا گئے، حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ تم نے کیسے کہہ دیا. کہا پتا نہیں یا مجھے کوئی پرابلم ہے، میری وائف کو، کہ ہمارے بچے تو ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی ہوئے، یہ پہلا نہیں ہے، لیکن بس ہوتے ہیں اور 3-4 دن میں مر جاتے ہیں. تو ہم نے ہر طرح کا علاج بھی کرا لیا، دعا بھی کر لی، کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اب تو ہم جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہم اسی پہ بیٹھے ہیں، بتائے کہ یہ بھی مر جائے گا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا، چلو نائب امام آ گئے ابو الحسن زہانی، ان سے چل کے پوچھتے ہیں، ان کی تو زمانے کے امام سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، چلو ان کے پاس. یہ کہہ کے ان کو لے دیا. اور جو ایک اسٹائل ہے کہ وہاں لے جا کے کہا آغا اسفیانی سے کہ ایک سید ہندی ہیں، یہ ان کا پرابلم ہے، آپ کو ان کو دعا بتائیے اسے کہ کتابوں میں جتنی دعائیں وہ سب سے یہ پڑھ چکے ہیں. ہندوستانی علماء پھر دعائیں، تعویذ، عمل، وظیفے، پانی، دھاگا، سب کچھ ہو چکا. آغا ابو الحسن اسفیانی نے ایک مرتبہ وہ جملہ کہا جو ابھی میں نے کوٹ کیا تھا ان کا نام دیے بغیر. انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم اہل بیت کے خاندان میں بھی کچھ ایسی بڑی بڑی شخصیتیں رکھی اور ان کی اتنی عظمتیں، لیکن اہل بیت کے اثار چونکہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم کسی اور کو دیکھ نہیں رہے، دیکھتے نہیں. مسلم ابن عقیل اس خاندان کی ایک بہت ہی عظیم شخصیت، میں نے دوسری یا تیسری مجلس کے مصائب میں بتایا تھا کہ حسین نے کہا ان کا ہاتھ میرا ہاتھ، بڑی عظمت. اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی یا ہو کے مر جاتی، وہ اللہ سے منت مانے کہ میں اپنے بیٹے کا نام مسلم رکھوں گا، پھر دیکھے وہ کس طریقے سے مرتا ہو، یقیناً زندہ رہے گا. مولانا مسلم مہندی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ میں تھا جن کے جنم کا خط نجف گیا تھا. میرے بابا نے وہاں سے فوراً خط بھجوایا کہ اس کا نام مسلم رکھو. اور اس وقت جس وقت وہ یہ واقعہ بتا رہے تھے ان کی ایج 70، اور اس کے بعد بھی ماشاءاللہ کئی سال زندہ رہے. جناب مسلم ابن عقیل خاندان اہل بیت کے کتنے ہی سنسیئر وفادار ان کا نام چلتا. جناب خدیجہ کے بارے میں سنا آپ نے، ایک اور چھوٹی سی بات سن لیجئے، اس کے بعد ایک اہم اصول، اور وہ یہ کہ اسی طریقے سے چوتھی مجلس میں یا پانچویں مجلس میں باب الحوائد کا لفظ آیا. اب میں یہاں پہ اپنی تقریر روکتا ہوں، دو تین دعائیں تو چل رہی ہیں لیکن تقریر روک کے ایک بات کہتا ہوں. آج کی دنیا میں رہنے والا ایک ینگسٹر یہ سوال کر سکتا ہے کہ ہم شراب کیوں نہ پیئیں، ہم آخر گانے یا میوزک کیوں چھوڑ، ہم کیوں نہ جائیں مکس گیدرنگ، ہم کیوں نہ جائیں ڈسکو ڈانس میں. کچھ چیزیں کولہٹن میں نہیں ہوں گی لیکن ویسٹ کا جو ایک عام ماحول، ہمارے اسکول میں یا کالج میں کوئی پارٹی ہوتی ہے، حرام حلال کا مسئلہ آتا ہے، ہم کیوں اس کو اٹینڈ نہ کریں، ہم کیوں جاب کے اتنے گھنٹوں کے بعد بھی پھر نماز فجر کے لیے اول وقت اٹھے اور رمضان کے روزے رکھیں. واہ، اب آخرت کی بات تو بہت دور کی لگتی ہے، اگرچہ اصل جواب تو ہے آخرت، لیکن آخرت اونلی چیز نہیں ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ. کیوں آدمی اللہ کے احکامات کو 21st century میں فالو کرے جبکہ اتنا زیادہ چاروں طرف ٹیمپٹنگ ایٹموسفیئر، ہر گناہ اپنی جانب کھینچ رہا ہے، اپیلنگ گناہ. آج کے گناہ بڑے اٹریکٹیو، بڑے اپیلنگ ہیں، بڑے پلیجر والے گناہ، کیوں آخر چھوڑے؟ اس کا ایک جواب آیا تھا 3 دن پہلے جناب حاجرہ کے واقعے میں. وائے کا جواب کہ جب حاجرہ نے پوچھا وائے کیوں مجھے چھوڑ کے جا رہے، ایک وہ جواب تھا، وہ وہی تھا جو میں نے کہا وہ آخرت والا پہلو اللہ نے کہہ دیا. ایک جواب آج سنی. باب الحوائج، بات ہو رہی ہے حاجتوں. جناب خدیجہ کے وسیلے سے ہر دعا پوری ہوگی آپ کی، لیکن خاص یہ دعا. ہر دعا کیوں پوری ہوگی؟ اس لیے کہ امام نے ویسے ہی ہم کو ایک رول دیا کہ اگر تمہارا کوئی پرابلم سالو نہ ہوتا ہو تو جا کے ماں سے کہو تمہارے لیے دعا کر. راوی نے کہا مولا میری ماں مر چکی، تو کہا جا کے اس کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے اس کے ذریعے سے دعا مانگو. اس لیے کہ ماں کا رشتہ ایسا رشتہ اللہ نے بنایا. عمل ام داؤد تو آپ 15 عرب کو سنتے ہیں، امام کے اپنے کزن ہیں وہ جو قید میں، امام نے خود دعا نہیں مانگی، کہا تم دعا کرو، اس لیے کہ ماں کی دعا اللہ بہت جلد پوری کرتا. تو خدیجہ طاہرہ تو حقیقت میں ہماری ماں، اور ہماری حقیقی ماں سے زیادہ قابل احترام ہے خدیجہ طاہرہ. ہر دعا قبول ہوگی، لیکن ایک خاص عمل اللہ نے خدیجہ کو دیا. جناب مسلم ابن عقیل کو اللہ نے خاص اسپیشل یہ گفٹ دیا. اور اب سنیے باب الحوائج، یہ حضرت عباس کا ٹائٹل، اس کے حوالے سے یہ اصول ابھی آپ کے سامنے آئے گا دعا کا بھی اور کیوں ہم شریعت کو فالو کر. حضرت عباس کا ٹائٹل ہے باب الحوائج، یعنی یہ وہ دروازہ ہے جہاں کوئی حاجت آپ پیش کریں آپ کی ہر حاجت قبول. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اوریجنلی اور ایکچولی یہ ٹائٹل ایک امام کا، 7ویں امام کا، امام معصوم کا ٹائٹل، حضرت عباس کی گریٹنس. مگر وہ امام تو نہیں ہے، وہ معصوم تو نہیں، محفوظ عن الخطا ہے، امام تو بہرحال نہیں. جو ایک امام کا ٹائٹل ہے وہ حضرت عباس کو مل رہا. کتنے گریٹ ہیں حضرت عباس، کتنے قریب ہیں امامت کے. باب الحوائج، آج تک کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو حضرت عباس کے دروازے پہ جائے اور خالی آتا ہے. اب یہاں پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کچھ چیزیں ایکسپلین کرنا. ایسے بھی کیسز ہیں کہ نجف میں مولا سے مانگا اور کچھ چیزیں وہاں نہیں ملی، وہ حضرت عباس سے مل گئی. کربلا میں امام حسین کے روزے پہ مانگا، وہاں سے نہیں ملا، وہاں سے مل گئے. میں ان کی انسلٹ نہیں کر رہا ہوں، میں وہی جملہ کہہ رہا ہوں جو میں اکثر کہتا ہوں کہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. الحمدللہ یہ میں فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی بات کے لیے دلیل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پورے 14 معصومین کے روزوں کی زیارت، بلکہ کئی کئی بار زیارتوں کا موقع ملا. اور مکہ مدینہ تو سال میں تین تین چار چار دفعہ جانے کا موقع ملا. لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جو صرف شام میں جناب زینب کے روضے پہ قبول ہوئی, وہ خانہ کعبہ میں بھی قبول نہیں ہوں, جنت البقیع میں بھی قبول نہیں ہوں. باقی میں نام لینے ہی نہیں چاہتا, ذرا سا انسلٹ محسوس ہو رہی. تو اس لیے نہیں کہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ جناب زینب کا اسٹیٹس سیدہ سے زیادہ یا مولا سے زیادہ, بلکہ یہ کامن سینس کی بات. ایک حاجت ہم لے کے مولا کے پاس گئے, مولا یہ قبول کی, اور ایک حاجت کسی نے جناب زینب کو دی. علی ہم سے کہیں گے ایک منٹ ٹھہر جاؤ, پہلے میری بیٹی آ رہی ہے, میں اسے بات کر لوں پھر تمہاری بات سنتا ہوں. اور زینب معلوم ہوا حاجت لے کے آ رہی ہیں اس ظاہر کی جو ان کی قبر پہ کھڑا ہوا. ہم گئے مولا علی کے پاس, مولا یہ حاجت ہے. ایک آدمی حضرت عباس کے پاس پہنچے, عباس فوراً علی کے پاس آئے. علی کہیں گے ایک منٹ ٹھہر جاؤ, میں پہلے اپنے بیٹے عباس سے بات کر لوں پھر تم سے بات کرتا ہوں. باب الحوائج عباس, ہر حاجت وہاں پوری ہوتی. جو امام معصوم ساتویں امام کی خاصیت ہے وہ عباس کی خاصیت ہے. لیکن اس کا کوئی ریزن یا لاجک بھی ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. میرے سامنے اس کی ایک لاجک آ رہی, اور جن کی سمجھ میں یہ لاجک آ گئی پھر وہ کبھی نہیں کہتے کہ داڑھی کیوں رکھے, پھر کبھی وہ نہیں کہتے ہم میوزک کیوں چھوڑے, اگر لاجک سمجھ میں آ جائے. عباس کا ٹائٹل ہے باب الحوائج, ہر حاجت پوری ہوتی ہے. اور کیوں آخر؟ اس لیے کہ اللہ کے ایک رول ہے, اصول ہے, فارمولا. جو آدمی اللہ کے لیے جیسی سیکریفائی کرے گا, جیسی قربانی دے گا, اللہ پھر وہ چیز پلٹ کے اس کو دے گا. حضرت مسلم کی کئی اولادیں تھیں, ساری اولادیں کربلا میں قربان کر دی اللہ کے نام پر. حسین کے نام پہ مسلم نے اپنی نسل کو ختم کر دیا. آئے مسلم, تم نے میرے دین کے لیے اپنی اولاد کو ختم کیا, اب قیامت تک تمہارا نام لے کے جو اولاد مانگنے آئے گا تمہاری وجہ سے اس کو اولاد دی جائے گی. حضرت عباس کی اپنی پوری زندگی میں ایک حاجت تھی, 34 ایئرز حضرت عباس کی ہے. پہلے دن جب سے دنیا میں آئے شہادت تک حضرت عباس کی ایک حاجت تھی, صرف ایک حاجت, اور وہ یہ کہ کربلا میں عاشور کا دن جب آئے تو میں امام مظلوم کے لیے اپنی تلوار چلاؤں اور حسین کے دشمنوں کا خاتمہ کروں. کیونکہ بچپنے سے عباس کے ہی سنتے آ رہے, بچپنے سے عباس کو پہلا میسج یہ دیا گیا, عباس تمہارے بابا نے تمہارے لیے اس لیے دعا کی تاکہ کربلا میں تمہیں حسین کا ساتھ دینا. اب بار بار یہ میسج یاد دلایا جا رہا. ایون اسی ماہ مبارک رمضان کی 21 رمضان, آپ مصائب میں تو یہ روایت سنتے ہیں, آج فضائل میں چھوٹا سا ٹکڑا سنیے وہی روایت. مولا علی آخری موومنٹ میں, لاسٹ موومنٹ, ساری اولادوں کو بلائے, سب کا ہاتھ پکڑ کے حسن کے ہاتھ پہ رکھ رہے, یہ تمہارا امام ہے اس کی اطاعت کرنا. جب عباس کا ٹائم آیا تو عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا, کہا حسین تم آ گیا, حسین کے ہاتھ میں دی. ام البنین رونے لگی. علی نے کہا ام البنین ابھی میں زندہ ہوں, رو کیوں رہی ہوں؟ کہا میرے بیٹے عباس نے کیا غلطی کر دی کہ عباس کا ہاتھ آقا حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا؟ علی نے کہا ام البنین میں ابھی نہیں بتا سکتا, میں نہ ہوں گا تم ہوگی کربلا کے دن, تب تمہیں پتا چلے گا کہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں کیوں دیا گیا. کہ عباس کو تو علی نے صرف حسین کے لیے مانگا تھا. شب عاشور بھی عباس کو یہ یاد دلایا گیا نا, جب مولا حسین نے عباس سے کہا تھا عباس جاؤ ہمارے ساتھ کے پاس ایک رات کی مہلت لے کر آؤ, عباس چلے. لیکن علی نے اپنے علی کے دو صحابیوں کو آقا حسین نے عباس کے ساتھ بھیج دیا, حبیب ابن مظاہر اور برہر حمدانی, کہا تم بھی ساتھ جاؤ. جب عباس واپس آ رہے تھے یہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے. حبیب کہنے لگے برہر یاد ہے وہ رات جب میرے مولا نے عباس کی ماں سے شادی کی تھی؟ برہر نے کہا بھائی وہ کون بھول سکتا, 34 ہو گئے لگ رہا ہے آج کی بات. حبیب نے کہا اور یہ یاد ہے کہ اس رات کو علی بار بار کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ ہاں, جب شہزادی ام البنین کو رخصت کر کے گھر میں لائے تو ایک ہی جملہ کہہ رہے کہ یہ بیٹا تو میں نے صرف اپنے حسین کے لیے مانگا, جب کربلا میں نہ ہوں گا تو میرا عباس حسین کا ساتھ دے گا. عباس سمجھ گئے کہ میرے بوڑھے بزرگ میرے چچا مجھے کیا میسج دے رہے. جوش میں انگڑائی لی اور کہا تشجع انی یا اما, اے چچا مجھے جوش دلا رہے, آقا سے اجازت دے کہ آئیے کل شام تک ابن زیاد کے دارالعمارہ پر حسین کا علم لہرا رہا ہو. تو ولادت سے لے کے شب عاشور تک عباس نے سنا کہ مجھے صرف حسین کے لیے مانگا گیا, بس عباس کی حاجت یہ, خدا بندہ جب وہ دن آئے تو میں تلوار چلاؤں, جب وہ دن آئے میں حسین کو پروٹیکشن دوں، جب وہ دن آئے میں حسین کی اولاد کے لیے پانی لاؤں. پوری زندگی عباس کی ایک حاجت. دیکھیے ہمارے ینگسٹر کا ایک گول ہوتا، کسی کو میڈیکل میں جانا ہے وہ ساری محنت کرتا ہے، پوری زندگی نہیں 20 سال 25 سال. ایک بزنس مین کا ایک گول ہوتا ہے وہاں تک اس کو پہنچنا. عباس کی زندگی کا پوری پہلے دن سے 34 ایئرز لاسٹ نائٹ شب عاشور حسین، اور عاشور کی صبح آگ. حسین نے کہا عباس تم تلوار نہیں چلا سکتے. یعنی جن کی زندگی کی تمنا نہیں تھی، ان میں سے بہت سے اصحاب تھے جن کو پتا بھی نہیں تھا کربلا کا واقعہ ہوگا، وہ آ گئے کربلا میں، حسین نے سب کو پرمیشن. اور جو 34 سال سے ایک ہی دعا مانگ رہا ہے، ایک ہی دعا مانگ رہا ہے، ایک ہی دعا مانگ رہا ہے، جب اس کی دعا کا ٹائم آیا کہ تم تلوار نہیں چلا سکتے. اب دیکھیں ہم اور آپ ہوتے، ہم کہتے آقا، ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے آپ کہتے رہیے لیکن ہم تو تلوار چلائیں گے، آپ ہی کے فیور میں تلوار چلا رہے ہیں، مولا ہماری دعا آئی ہے. نہیں، 34 سال کی دعا عباس میں حسین کے ایک آرڈر پہ قربان کر دی. اور یاد، ایک بات اور یاد رکھیے جس کی ڈیٹیل ابھی نہیں آئی، عباس اپنے کانوں سے اپنے بابا علی کی بات سن چکے ہیں کہ میرا عباس عاشورے کے لیے. حسین نے کہا عباس تم نہیں ہو عاشورے کے لیے. عباس کہہ سکتے تھے آقا میں نے اپنے کانوں سے امام علی کو سنا، میں اپنی کسی اور کی بات نہیں کر رہا، خود میں نے بابا کو سنا. عباس نے ایک اصول دیا، ایک امام سے کوئی بات سنو لیکن بعد کا امام اگر وہ بات کینسل کر دے تو بعد والے امام کی بات مانی جاتی ہے. یہی بات مرجعیت میں چلتی. بزرگ کہتے جی ہم نے تو افریقہ میں کھلا مسئلہ سنا تھا آغا برو جردی کا، اب آغا سیستانی یہ کہہ رہے ہیں. میں جملہ میں نے کہا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، یہ تو ٹاپک بنے گا. عباس نے ایک اصول یہ بھی دیا کہ بعد والا آرڈر چلتا، لیکن آسان نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے سن لیا، اتنی چھوٹی بات تھی، کوئی عباس کے دل سے پوچھئے کیا قیامت گزر رہی تھی. 34 سال کی میری دعا اور حاجت ہے اور حسین کہہ رہے ہیں ختم نہیں، تمہیں تلوار نہیں چلانا ہے، باقی سب کو اجازت. 90 سال کے بوڑھے کو اجازت ہے، 9 سال کے بچے کو اجازت ہے، اور جو واقعاً تلوار چلانے کو ڈیزرو کرتا ہے 34 سال اس کو اجازت نہیں. لیکن عباس نے اپنا دل نہیں مانا، حسین کو آرڈر مانا. ہم تو گناہوں کے بارے میں اپنے دل کی بات مانتے ہیں، اللہ کا آرڈر بھلا دیتے ہیں. عباس تو نعوذ باللہ، گناہ نہیں، سب سے بڑی عبادت حسین کی مدد کرنا، وہ قربان کر دی، سب سے بڑی عبادت. اسلام میں سب سے بڑی عبادت جہاد بن جاتا ہے جب امام معصوم موجود. لیکن عباس نے سب سے بڑی عبادت قربان کر دی حسین کے آرڈر. تو اللہ تو ہے نا اس کائنات میں، تو اللہ نے یہی پلٹ کے کہا عباس تم نے اپنی حاجت میرے آرڈر پہ قربان کی. امام کا آرڈر اللہ کا آرڈر ہوتا ہے، تم نے اپنی حاجت میرے نام پہ قربان کی ہے، اب تمہارا نام لے کے جو بھی قیامت تک حاجت لے کر آئے گا میں اس کی حاجت پوری کروں گا. تم نے میرے لیے قربانی دی ہے، یہ اس کا ریوارڈ. تو یہ خالی عباس کے لیے نہیں، یہ آپ کے ہمارے سب کے لیے. آج اللہ کا حکم آتا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں شراب، آج اللہ کا آرڈر آتا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں میوزک، آج اللہ کا آرڈر آتا ہے ہماری عورت بے حجابی چھوڑ دیتی. اللہ کے لیے قربانی دے رہے، اللہ تمہیں دے گا اور اسی دنیا میں دے گا. عباس کو آخرت میں بھی اتنا ملا، اتنا ملا کہ قیامت کے دن شفاعت ہی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں سے ہوگی، اور اس دنیا میں اتنا ملا کہ ہر ایک کے دروازے سے آدمی خالی ہاتھ جا سکتا ہے، عباس کے دروازے سے نہیں. تو عباس، مسلم، خدیجہ طاہرہ، یہ سب ایک ہی اصول چل رہا. خدیجہ نے اپنی ساری دولت اللہ کے نام پہ قربان کر دی، اللہ نے کہا کسی کا دولت کا مسئلہ ہوگا خدیجہ کا نام چلے. مسلم نے اپنی ساری اولاد اللہ کے نام پہ قربان کر دی، کہا کسی کی اولاد کا مسئلہ ہوگا تو مسلم کے نام پہ حل ہوگا. اور عباس نے اپنی سب سے بڑی حاجت اللہ کے نام پہ قربان کر دی، کہ کسی کی بھی حاجت اب پھنسے گی تو عباس کے نام پہ حل ہوگی. اور یہ اصول کئی روایتوں میں چھوٹی 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 باتوں میں آیا. یہی چیز آئی ہے دوسرے انداز سے، ایک چھوٹی سی روایت پڑھوں اور آج بھی ایک گھنٹہ تو ہو ہی گیا. پوچھا مولا، چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا آخر مردوں کے لیے گولڈ یا سونا پہننا کیوں حرام؟ بہت سارے ریزن، لیکن ایک دفعہ امام کا اسٹائل وہی ہے جو میری آج کی مجلس کا اسٹائل. کا اس لیے تاکہ جنت کا سونا تمہارے لیے حلال ہو، ایک سونا یہاں پہ ایک سونا جنت میں. یہاں کا سونا لیتے ہو تو وہاں کا چھوڑنا پڑے گا، وہاں کا لیتے ہو تو یہاں کا چھوڑنا پڑے گا. 50 سال سونا پہن کے مزہ آئے گا کہ وہاں جو آپ انڈیفینیٹ پیریڈ رہیں گے ہم فیہا خالدون، وہی اصول بتا رہا کہ جو یہاں اللہ کے لیے قربانی دو تو وہاں تمہیں مل رہا. اور عباس جیسی قربانی کون دے سکتا ہے؟ دیکھیے آدمی کے پاس طاقت نہ ہو وہ بیٹھا رہے تو دوسری بات, طاقت تو اتنی ہے کہ ایک اکیلا عباس کافی ہے لشکر یزید کے لیے, اور چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے. طاقت تو عباس میں اتنی ہے, بس یہ اس کو میں مصائب کہوں کہ فضائل کہوں اسی میں بات ختم کر. طاقت تو عباس میں اتنی ہے کہ عربی کے ایک شاعر نے حضرت عباس کا ایک نوحہ لکھا. لیکن نوحہ لکھنے کے بعد جب اس نے اس کو دوبارہ پڑھا, پبلک کے سامنے ابھی پیش نہیں کیا, لکھنے کے بعد دوبارہ اس کو پڑھ رہا, پہلا ہی شعر ایسا ہے کہ گھبرا گیا کہ تو میں نے غلط لکھا, میں نے آقا عباس کی تعریف کی ہے, مگر اس میں تو آقا حسین کی انسلٹ ہو رہی. یہ ہمارے یہاں بہت امپورٹنٹ, ہر ایک کے اسٹیٹس کو مینٹین کرتے ہوئے بات کرنا. پہلا شعر کا الیوم استجار بہل خدا, الیوم عاشورے کے دن ایسا استجار بہی, عباس کی پناہ میں آئے تھے الہدا ہدایت یعنی حسین, حسین عباس کی پناہ میں. اس میں تو حسین کی توہین ہے, حسین بہرحال عباس کے آقا, عباس کے امام, عباس سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں. میں نے آقا عباس کی تعریف تو کی لیکن حسین کی توہین ہوگی. اس نے یہ نوحہ پڑھنا بند کر دیا, پڑھا ہی نہیں, پبلک کو دیا ہی نہیں. اور اگلے ہی دن کل والی رات آ گئی, کل شب جمعہ ہے نا, تو اس نے خواب میں دیکھا میں کربلا میں ہوں. جس خواب میں امام نظر آ جائے وہ سچا خواب ہوتا ہے. کربلا میں ہوں, سامنے میرے آقا حسین کا روضہ, یہ دوڑ کے روضہ ہے حسین کی طرف بڑھا. اب مینٹلی پریپیئر تھا کہ مجھے راستہ نہیں ملے گا اندر جانے کا, کیونکہ اس نے بار بار علماء سے سنا کہ ہر شب جمعہ 124,000 انبیاء حسین کے روضے پہ آتے ہیں, تمام ملائکہ حسین کی زیارت کو آتے ہیں. اب جو روضے میں گیا پورا روضہ خالی, ایک آدمی نظر نہیں آ رہا. ارے علماء تو آج تک یہ کہتے آئے کہ انبیاء اور ملائکہ ہوتے ہیں, یہاں تو ایک آدمی تک نہیں ہے. تو وہ جو خدام وہاں تھے جو کیئر ٹیکر, ان میں سے کسی سے پوچھا کہ یہ روضہ خالی کیوں ہے؟ کہا اس لیے خالی ہے کہ آقا حسین اس وقت اپنے روضے میں نہیں. تو جب آقا ہی نہیں ہے تو ان کی زیارت کرنے والا کہاں سے آئے؟ گھبرا گیا, آقا حسین کہاں گئے؟ کہا آقا حسین اپنے چھوٹے بھائی عباس کی زیارت کو گئے. خدا آپ کو کربلا لے جائے, ایک طرف بڑے آقا حسین کا حرم ہے, سامنے چھوٹے آقا عباس کا حرم. چنانچہ اب حسین ہی نہیں ہے, وہ عباس کی زیارت کو گئے. دوڑ کے گیا حضرت عباس کے حرم کی جانب. ہاں وہاں اتنا رش تھا, واقعاً اندر داخل ہونے کی جگہ نہیں مل رہی. کسی نہ کسی طرح زری کے قریب پہنچا تو دیکھا ہاں عباس کی زری ہے, اور میرا آقا حسین عباس کی زری کے سرحانے کھڑا ہے اور وہی زیارت پڑھ رہا ہے. السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین. ایک بار حسین نے زیارت پڑھی, زیارت پڑھنے کے بعد حسین نے عباس کی زری کو پکڑا اور اس شاعر کا وہی شعر پڑھا, الیوم استجار بہ الہدا, عباس عاشورے کے دن حسین بھی تیری پناہ میں تھا اور مڑ کے اس کو دیکھا. کہا کہ اے شاعر تو نے میرے بھائی کا نوحہ کیوں بند کر دیا؟ کہا آقا اس میں آپ کی توہین ہے. اب میرا آقا حسین کہتا ہے توہین نہیں ہے, تو نے بالکل حقیقت بیان کی. جب تک عباس زندہ تھا حسین کو بھی سہارا تھا. آخری جملہ, یہی وجہ ہے کربلا میں 72 شہید ہوئے, حسین نے کسی کی آواز سن کے وہ جملہ نہ کہا, لیکن ادھر عباس نے کہا آقا میرا آخری سلام لیجئے, حسین نے کمر پکڑ لی. الان ان کا سرا ظہری, عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی, تم کیا گئے, میرا سہارا چلا گیا. اجرکم اللہ پروردگارہ, میرے آقا حسین کے مصائب کا واسطہ اور جن جن شخصیتوں کا آج تذکرہ ہوا, خصوصاً باب الحوائج ابی الفضل العباس کا واسطہ, خصوصاً صفیر حسین مسلم ابن عقیل کی تنہائی اور بے کسی کا واسطہ, خصوصاً مادر فاطمہ ام المومنین والمومنات خدیجہ طاہرہ کا واسطہ, جتنے بھی ان کے چاہنے والے اور ماننے والے آج کی مجلس میں ہیں, ان مردوں اور عورتوں کی ساری حوائج شرعیہ کو پورا فرما, ان کی ساری پریشانیاں دور کر دے, دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت شر سے ہمیں محفوظ فرما، اس مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اور انہی شخصیتوں سے محبت کی وجہ سے دنیا میں جہاں جہاں آشیان حیدر کرار ظالموں کا نشانہ بنے ہیں، خصوصاً لبنان و عراق و افغانستان و پاکستان کے صاحبان ایمان کو ان ظالموں سے محفوظ فرما، اور پروردگارہ ان شخصیتوں پہ جو مظالم کیے گئے ان کا انتقام اور بدلہ لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا.